بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈریں۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی مجلس اور آخری نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیز سامعین، ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے، آرکائیو میں ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے اور تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اردو.سحر.tv.ir۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لائیو نشریات سننے، آرکائیو سے ہمارے پروگرام سننے اور تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ویب سائٹ کا ایڈریس بیان کر رہے ہیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حکومت ایران کے ترجمان نے امریکہ کی وعدہ خلافیوں اور قانون شکنی روکنے کی ضرورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے پر عمل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں اس ملک میں جنگ کے خاتمے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے چین پاکستان مشترکہ اقتصادی پروجیکٹ سی پیک میں ایران کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر صحت کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا ہے، اور فلسطین کی محدود اختیارات کی حامل حکومت کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی جرائم روکنے کے سلسلے میں اپنی سیاسی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پر عمل کرے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ترجمان علی ربیع نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ سے مذاکرات کے امکان کے بارے میں کہا کہ کسی ملک کے فرائض پر عمل درآمد، لین دین اور مذاکرات کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، اور ایران نے بھی بارہا اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ معاہدے پر عمل کرے اور پابندیاں اٹھا لے تو تہران بھی ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے گا۔ علی ربیع نے کہا کہ بعض مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ جن موضوعات پر پہلے مذاکرات ہو چکے ہیں اور جن کا ایٹمی سمجھوتے میں ذکر موجود ہے ان پر پھر سے مذاکرات کیے جائیں، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے امریکہ کے حالیہ حالات اور کیپیٹل ہل پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کی پالیسیوں کی حقیقی شکست امریکی صدارتی انتخابات میں نہیں بلکہ اس دن ہوئی جب ٹرمپ حکومت اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف شر بپا کرنے میں تنہا پڑ گیا اور اسے تین بار ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بین الاقوامی عدالت میں بھی اسے اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں منہ کی کھانی پڑی۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 10,88,000 سے زائد کرونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سیما سعدات لاری نے کہا کہ ایران میں کرونا وبا سے ہونے والی اموات میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 98 کرونا مریض موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے منگل کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں کرونا کے 6408 نئے معاملات سامنے آئے، جن میں سے 683 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور باقی کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ افغانستان اور پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی حزب وحدت اسلامی کے رہنما محمد کریم خلیلی سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ افغانستان کا جنگ یا فوجی رائے حل نہیں ہے اور اس ملک میں جنگ کے خاتمے کا واحد رائے حل مذاکرات ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے حصول کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندر اور باہر کی تخریبی قوتوں کو جو اس ملک میں امن و استحکام نہیں چاہتی خبردار کیا ہے۔ افغانستان کی حزب اسلامی کے رہنما محمد کریم خلیلی پیر کو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ اسلام آباد افغانستان میں سیاسی مفاہمت، دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ اور امن کے حصول کے لیے انجام پانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ حزب وحدت اسلامی کے رہنما کا یہ دورہ اسلام آباد کی دعوت پر انجام پایا ہے۔ ایران کے وزیر صنعت و تجارت اور اقتصادی امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر صنعت و تجارت علی رضا رزم حسینی اور اقتصادی امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں دونوں ممالک کی آزاد تجارت کے بارے میں مذاکرات جاری رکھنے پر تاکید کی۔ اس گفتگو میں طے پایا کہ ایران و پاکستان کی مشترکہ تجارتی کمیٹی کے نئے اجلاس کے بارے میں جلد ہی ہم آہنگی کی جائے گی تاکہ اقتصادی امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے دورہ تہران میں تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے جا سکیں۔ اسی طرح اس گفتگو میں نئی مشترکہ سرحدوں کو کھولے جانے اور سرحدی منڈیوں کے قیام کے ذریعے تجارتی لین دین کو مضبوط بنانے میں دونوں ملکوں میں پائی جانے والی دلچسپی پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ واضح ہے پڑوسی ملکوں میں پاکستان ایران کے لیے چوتھا برآمداتی ملک ہے اور گزشتہ 9 ماہ کے دوران دونوں ملکوں کے دوران 84 کروڑ سے زائد تجارتی لین معاف کیجیے گا 84 کروڑ ڈالر سے زائد تجارتی لین دین ہوئی ہے، جس میں ایران کی جانب سے 71 کروڑ ڈالر مالیت کی صنعتی، کیمیائی اور زرعی اور غذائی اشیاء برآمد کی گئیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے چین پاکستان مشترکہ اقتصادی پروجیکٹ سی پیک میں ایران کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے سی پیک پروجیکٹ میں اقتصادی ساجیداری مضبوط بنانے کے لیے پاکستان اور چین کے اتحاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور چین کے 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ علاقے کے 3 اہم ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے لیے غیر معمولی فارمولا ہوگا، جس سے علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے، غربت کے خلاف جد و جہد، تجارت میں فروغ اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے علاقائی تعاون کا ماحول خراب کرنے اور علاقائی رابطوں کے لیے اتحاد کی تشکیل کو روکنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے، خاص طور سے برصغیر میں توسیع پسندی کو روکنا چاہیے تاکہ ہمارے مشترکہ مفادات اور پائیدار ترقی کی راستے کی مشکلات اور اس حوالے سے جو اہداف طے کیے گئے ان کے حصول میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ چین پاکستان اقتصادی کوریڈور سی پیک 1 روڈ 1 بیلٹ عظیم منصوبے کا ایک معمولی حصہ ہے کہ جس میں چین نقل و حمل کے راستوں کے ذریعے پاکستان سے ملحق ہوگا اور جدید راہ ابریشم کو زندہ کر کے ایران کے ذریعے یورپ تک پہنچ جائے گا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا منگل 48 دن بھی جاری ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین پر تاحکم ثانی معطل کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی مختلف سرحدوں پر ملک بھر سے آئے ہوئے کسانوں کا احتجاجی دھرنا منگل کو 48 دن بھی جاری ہے۔ کسانوں نے اپنا احتجاجی دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے نئے زرعی قوانین کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے منگل کو 3 قوانین کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر زراعت کی رہائش گاہ کے باہر تھالیاں بجا کر مظاہرہ کیا۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے اس مظاہرے کے دوران حکومت سے 3 کسان مخالف قوانین فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق یوتھ کانگریس کے اراکین ایک ساتھ کئی طرف سے وزیر زراعت کی رہائش گاہ کی جانب جلوس کی شکل میں روانہ ہوئے اور تھالی بجا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی اور یوتھ کانگریس کے صدر سمیت بہت سے کارکنوں کو گرفتار کر لیا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ فلسطین کی خود مختار معاف کیجیے گا فلسطین کی محدود اختیارات کی حامل حکومت کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے خلاف صہیونی جرائم روکنے کے سلسلے میں اپنی سیاسی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری پر عمل کرے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مسجد الاقصیٰ کے مغربی دیوار کے اطراف میں اور باب المغاربہ کے قریب صہیونی حکومت کی جانب سے کھدائی کی مذمت کی اور کہا کہ دیوار براق کے اطراف میں صہیونی حکومت کی جانب سے کھدائی کا مقصد اسے یہودیانہ ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت مقبوضہ بیت المقدس کے سلوان علاقے پر نظر گاڑے ہوئے اور اس علاقے کو صہیونی حکومت کی روزانہ جارحیت کا خطرہ ہے اور اس کا مقصد اس علاقے سے فلسطینیوں کو باہر نکال کر ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے دیوار براق کے اطراف میں صہیونی حکومت کی کھدائی سے پیدا ہونے والے خطرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کھدائی کا مقصد مسجد الاقصیٰ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو یہودیت کا رنگ دینا اور صہیونی اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ عراقی رضاکار فوس الاشد الشابی نے شمالی عراق میں واقع کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں داعش کے مارٹر حملوں میں کمی آنے کی خبر دی ہے۔ عراقی رضاکار فوس الاشد الشابی کے شمالی محاذ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ علی حسینی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں داعش کے مارٹر حملوں کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا اور یہ عام شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے نیز اس علاقے کے لوگوں میں خوف و وحشت کا باعث تھا، لیکن کے ون فوجی اڈے سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے سے داعش کے حملوں میں 99% کمی آ گئی ہے۔ الحسینی نے زور دے کر کہا کہ امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بعد کرکوک کے آزاد شدہ علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کمی ایک اہم پیغام کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ اس صوبے بالخصوص آزاد شدہ علاقوں کے امن و سیکیورٹی پر امریکی فوجی اڈوں کے منفی اثرات پڑ رہے تھے۔ واشنگٹن نے اعلان کیا کہ آج سے فرانس اور جرمنی سے طیاروں کے اسپیئر پارٹس کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ رائٹرز نے اعلان کیا کہ طیارے بنانے والی دو اہم کمپنیوں بوئنگ اور ایئر بس کو سبسڈی دینے کے موضوع پر 16 سال سے جاری اختلافات کے حل کے لیے امریکی اور یورپی یونین کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد واشنگٹن نے آج سے جرمنی اور فرانس سے درآمد کیے جانے والے طیاروں کے اسپیئر پارٹس پر نئی کسٹم ڈیوٹی اور جدید ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارت کے عہدے کی حلف برداری کی تقریب کے پہلے اور بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی کی غرض سے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 11 جنوری سے 24 جنوری تک ہنگامی حالت نافذ رہے گی تاکہ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں امن و امان کی صورتحال کا تحفظ کیا جا سکے۔ سامن، فلسطین کے آئندہ انتخابات اور استحکامتی گروہوں کا موقف اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر علی عباس رضوی نے تہران میں مقیم تجزیہ نگار احمد عباس اور لندن میں مقیم تجزیہ نگار مشتاق لاشاری سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیں۔
احمد عباس صاحب، ٹرمپ تو اب جا رہے ہیں، جارڈ کوشنر جو ان کے داماد نے، خود ٹرمپ نے ان کے بارے میں کہا کہ داماد کی وجہ سے الیکشن ہارے ہیں، ظاہر ہے سنچی ڈیل جو ہے اس کا جو اسکرپٹ لکھا تھا انہی سسر و داماد نے مل کے لکھا تھا بعض عرب ممالک کی مشاورت سے۔ تو اب آپ سنچی ڈیل کے مستقبل کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
سنچری ڈیل دیکھیے، ایک معاہدہ ظاہر ہے اور ایک پروگرام تھا جو امریکہ کا، یہ اس میں ایک کامیابی جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ کچھ ملکوں نے اسرائیل سے روابط قائم کر لیے، لیکن اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان ملکوں کے روابط اسرائیل سے پہلے سے تھے، اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی زمینی سطح پر کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہیں آیا ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے اور اسرائیل کے حامیوں کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ڈیل آف سینچری کی جو کوشش تھی وہ بھی اس ایک طرح کا پروپیگنڈا، اسے مان کے چلیے کہ وہ بھی تشہیراتی حد تک اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن زمین پر جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو ظاہر ہے نہ اس ڈیل سے بدلا جا سکتا تھا اور نہ اب بدلا جا سکے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو پھر بہت زیادہ اس میں کچھ خاص کوئی پیش رفت نہیں ہوگی نہ ہوئی.
جو غیر قانونی سونی بستیاں تعمیر کرنے اور سیٹلمنٹ کی جو منصوبہ بندی ہے غاصب سونی حکومت کی, تو کیا ٹرمپ کے جانے کے بعد یورپی ممالک طرف سے اور تیز آواز اٹھے گی اور روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام ہوگا یورپ اور عالمی اداروں کی طرف سے؟
دیکھیے, مجھے یورپ اور عالمی اداروں کی طرف سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ اسرائیل کو وہ روک دیں گے. یہ لوگ اسرائیل کو روکتے ایسے ہیں تو ان کو ایک اندیشہ یہ ہے کہ جو مزاحمت ہے, اصل میں یہ ممالک اسرائیل کو بچانے کے لیے روکتے ہیں, ان کو بھی ان کی کوشش یہ ہے انتہا پسندوں کو روکتے ہیں, یعنی اسرائیل کے اندر بھی جس کو زیادہ, البتہ پورا اسرائیل انتہا پسند ہے لیکن اس میں بھی جو زیادہ انتہا پسند ہیں وہ جو اقدامات کرتے ہیں اس سے یہ ممالک یہ ڈرتے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا. یعنی جہاں فلسطین کے اندر وہ نظریہ جو کہ ناکام ہو چکا ہے, اب ان کو لگتا ہے کہ اگر پوری طرح ناکام ہو گیا یعنی محمود عباس کا نظریہ, تو فلسطینیوں کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا مزاحمت کا, اور سارے فلسطینی اگر اس میں شامل ہوئے, خاص طور پہ ویسٹ بینک. ویسٹ بینک کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ دیکھیے غزہ کا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں سے متصل ہے یا پھر دوسری طرف سمندر ہے, لیکن ویسٹ بینک ایسا نہیں ہے. ویسٹ بینک جو ہے وہ جارڈن سے ملا ہوا ہے. اگر یہاں پر مزاحمت زبردست شروع ہو گئی تو دوسری طرف جارڈن ہے, اور جارڈن میں بڑی تعداد میں فلسطینی آباد ہیں, تو ایسی صورت میں اسرائیل کے لیے خود کو بچا پانا ناممکن ہوگا. یہ یورپی ممالک اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں. اگر وہ بستیوں کی مخالفت کرتے ہیں تو صرف اس لیے, وہ فلسطینیوں کی محبت میں قطعی نہیں بلکہ وہ صرف اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اسرائیل نابود ہو جائے گا.
بہت شکریہ مشتاق لاشاری صاحب. آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں خاص طور پر فلسطین میں جو سیاسی عمل انتخاب کے شکل میں, الیکشن کی شکل میں شروع ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ اسرائیل کی خباثت جو ممکن ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
اسرائیل کی خباثت تو قائم رہے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اس وقت جو پرائم منسٹر وہاں کا, اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے وہاں سب کچھ.
اس کے کیا ممکنہ خطرناک اقدامات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
ہاں وہ دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہوئے کتنے خطرناک اقدامات کر گیا ہے. کوئی بھی جو اس طرح کا ہوتا ہے, اب اس کو پتا ہے کہ میں آئندہ کبھی الیکٹ نہیں ہو سکتا اب, اور یہ میری آخری ٹرم ہے, چونکہ شاید اس کو کرپشن کے کیسز میں سزا ہو جائے, تو وہ کسی قسم کے بھی اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرے گا, اور وہ سازش پوری کرنے کی کوشش کرے گا کہ فلسطینی عوام جو ہے اور فلسطین جو ہے ایز اے ہول وہ متحد نہ ہو سکے. چونکہ جیسے احمد عباس صاحب نے کہا ہے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ فلسطین کی کوئی سپورٹ میں نہیں ہے, بلکہ میجارٹی اس کی یہ ہے کہ اسرائیل کو کیسے سیف گارڈ کیا جائے. اس کی بستیوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری آف سٹیٹ پومپیو آخری دنوں میں, جب الیکشن سے چند دن پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا کہ ان کو انڈورس کر رہا تھا, جبکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ انلیگل ہے اور یہ غلط ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اپنی تمام تر کوشش کرے گا, اور صہیونی قوتیں نتانیاہو اس وقت بالکل آخری اس پہ ہے اور وہ کوئی بھی ڈراسٹک ایکشن کر سکتا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر بٹن نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ یوز نہ کر دے, چونکہ اس وقت تو ڈیسپریٹ ہے. تو جب یہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اس طرح کی قوتیں, جو بہت ہی خطرناک قوتیں ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے ہم اتنے ان پاپولر ہو گئے, اتنے غیر مستحکم ہو گئے کہ اب فلسطینی عوام متحد ہو کے امن کی طرف, استقامت کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو
نے خبروں میں سنا ہوگا لاشاری صاحب کہ ان دنوں مسجد الاقصی کے خلاف سازشیں اور تیز ہو گئی ہیں, اور ٹنل کھودنے اور کھدائی کا کام مسجد الاقصی کے نیچے سے سرنگیں کھودنے کا کام تیز ہو گیا, حتیٰ جو قبۃ الصخرہ ہے اس کو بھی تقریباً مسمار کرنے کی انہوں نے سازش تیار کر لی ہے. تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جانے سے پہلے پہلے یہ زیادہ سے زیادہ اس قسم کے تخریبی اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟
اس کی یس, میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایکشن کر سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن ہے اس کے پہلے کئی مہینے جو ہیں وہ اس کی اپنی عذاب پہ گزر جائیں گے. اکنامک ان کی خراب ہے, کرونا کی وجہ سے وہ پھنسا رہے گا, تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ اس کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے یا فارن پالیسی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ دھیان نہیں دے سکا. نیا سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے گا, اس کو انفارمیشن ہی نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ اس کو انفارمیشن کے تو کئی مہینے وہ انگیج رہے گا لوکلی, تو ان دنوں میں ہی خطرہ ہے کہ یہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے, اور جس کی طرف وہ آلریڈی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ آلریڈی اس پہ اقدامات کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جاتے جاتے کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے, اور فلسطین کی عوام کو اور وہاں کی جو استقامت اور ریزسٹنس والی پارٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بہت محتاط رہیں کہ الیکشنوں کے دوران ان کے اوپر کسی قسم کا بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی سازش ہو سکتی ہے ان کے خلاف.
سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، نہج البلاغہ کے مخصوص پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں خطبات کے حوالے سے ہوتی ہے، جو خطبات ہیں، اور دوسرے حصے میں مکتوبات، اور اسی طریقے سے تیسرے حصے میں حکم کے حوالے سے۔ جو خطبہ اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ مولا کائنات کا وہ خطبہ تھا کہ جو نہج البلاغہ میں چوتھے نمبر کا خطبہ کہلاتا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آج جو خطبہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہایت ہی حساس وقت تھا مولا کائنات کے لیے، اس لیے کہ آپ دیکھیے ہر طرف سے مشکلات تھی، تمام جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں گرفتار تھے۔ کچھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مولا کائنات کی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ابن، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو سفیان جیسے بھی تھے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، اور مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہیں مثلاً فلاں جو ہے وہ اس نے غصب کر لیا ہے خلافت کو، آپ کیوں نہیں جاتے اور اپنے حق کو کیوں نہیں لے لیتے؟ لیکن مولا کائنات نے اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر خاموش کیا کہ تم کب سے دین کے جو ہے وہ حامی ہو گئے، اور کب سے تمہیں اسلام سے ہمدردی ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ جو یہ خطبہ ہے جو حضور کے انتقال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس میں اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ دیکھو وہاں کون سی مشکلات تھی اور میں نے کیوں خاموشی اختیار کی، اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ابھی، یعنی ایک نو نہال کے مانند ہے، جو ابھی تازہ یعنی رونما ہوا ایک چھوٹے سے پودے کے مانند ہے، اگر اس حکمت عملی کو نہ اپنایا جاتا تو وہ یہیں پر ختم ہو کے رہ جاتا، جیسا کہ دشمن چاہتے بھی یہی تھے۔ تو مولا کائنات نے یہاں پر اسی چیز کو جواب دیا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کی وضاحت فرمائیں گے جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مل کر اس خطبے کی شرح دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاطبہ العباس وابو سفیان بن حرب فنن یبایع لہ بالخلافہ۔ یہ نہج البلاغہ کا پانچواں خطبہ ہے، جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد دیا ہے۔ درحقیقت یہ خطبہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جب ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بیعت کے لیے کھڑے ہوں، آپ لوگوں سے اپنی بیعت لیں۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ابو سفیان کو اس کی سازش کی طرف متوجہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے عباس بن عبد المطلب سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو تم پیغمبر کے چچا ہو، علی ابن ابی طالب کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جس کی بیعت کی گئی ہے، یہ بیعت کا اہل نہیں ہے، ہم اس قبیلے کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا چلو چل کے علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کریں، اور ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ جب یہ لوگ آئے مولا کے پاس تو مولا نے ارشاد فرمایا اور ان الفاظ سے خطبے کا آغاز ہوا، ایوہ الناس، اے لوگو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب یہ دونوں نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو آپ کے سامنے آ کر کھڑے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کیجئے، آپ بیعت لیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت مولا نے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ و فساد جو اٹھا ہے، اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم نجات کی کشتی کا سہارا لو۔ یہ فتنے کی جو موجیں اٹھی ہیں، یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہیں، یہ جو نفرتوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، ان تمام فتنوں کی کشتیوں کو، ان فتنوں کی موجوں کو توڑنے کے لیے تم نجات کے سفینے کا سہارا لو۔ اور وہ نجات کا سفینہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ پیغمبر نے ہمارے لیے فرمایا ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ لہذا میں علی چونکہ کشتی نجات ہوں، سفینہ نجات ہوں، لہذا تم لوگ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو۔ یہ قیام کا وقت نہیں ہے، یہ بیعت لینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اگر میں قیام کروں گا تو میرا قیام بیجا ہوگا۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ قیام کرنے والا حالات کا تجزیہ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں، اس وقت انسان قیام کرے جب اسے یار و مددگار مل جائیں، انسان اس وقت اپنے حق کے لیے اٹھے جب اسے ناصر و مددگار مل جائیں، ورنہ اگر ناصر و مددگار نہ ہو تو انسان کو قیام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لہذا چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، سوائے میرے اہل بیت کے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، صرف چند افراد ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کو میں ان خطرات میں ڈالوں۔ جب موقع آئے گا تو اس وقت میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا، لیکن یہ میرے قیام کا موقع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، یا علی، آپ نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کیا، آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو جو جواب دیا، اس سے امت اسلامیہ کو سمجھا دیا، کہا، اے فاطمہ، یہ اذان کی آواز جو آ رہی ہے، یہ مؤذن جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا تو یہ آواز جو ہے فضا میں پھر نہ گونجے گی۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کے اس حصے کو دیکھا کہ جس میں مولا کائنات کے خطبے کی تشریح فرما رہے تھے اور شرف فرما رہے تھے ہمارے مہمان۔ ناظرین، جو پروگرام کا ہمارا یہ حصہ ہے، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتوبات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور آج بھی جس نامے پر گفتگو ہوگی وہ بھی حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی نامہ ہے کہ جو آپ نے جنگ جمل سے پہلے، جس وقت انہوں نے حملہ کیا، جو باغی تھے انہوں نے حملہ کیا بصرے کے اوپر، اور عثمان ابن حنیف کے یعنی جو ہے ظلم کیا عثمان ابن حنیف کے اوپر، جیسا کہ یہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد مولا کائنات نے جو لکھا ہے، دیکھیے، یہ جو افراد تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی خود مسلمانوں کا ایک حصہ تھا، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بغاوت کی اور ایک مقام پر جمع ہو گئے، اور یہ وہ افراد تھے کہ مثلا جیسے اس میں طلحہ تھے اور زبیر تھے، ابتدا ہی سے یہ مولا کائنات ان سے مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ کئی مقامات پر انہوں نے اس طرح کا وہ کیا ہے کہ جہاں یہ ظاہر کیا کہ ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔
اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ جنگ جو ہے رونما ہوتی ہے اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور مولا کائنات نے اس کے باوجود یعنی جب یہ جنگ ہو جاتی ہے تو وہ یعنی جو شرح صدر کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی, حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو حضرت عائشہ ہیں ان کو کس طریقے سے کس احترام کے ساتھ مولا کائنات پھر مدینے پہنچاتے ہیں, اور اس عزت اور احترام کے ساتھ اپنے یعنی جبکہ وہ دشمنوں میں ان کا شمار ہو رہا تھا ان کو مدینے پہنچایا جاتا ہے. تو خیر مولا کائنات نے اس نامے میں عثمان ابن حنیف کو جو نکات لکھے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, نامے کے اس حصے کو مل کر اور اس کی شرح کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اطاعت کے سائے میں آئے اور عصیان اور نافرمانی سے اجتناب کریں. اب جو گروہ جو باغی نافرمانی پہ اتر آئے تو مولا یہاں پہ ایک فرمان صادر کرتے, فرماتے کہ فنحد. نحد وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ حرکت کرنی ہوتی ہے, یعنی حرکت, لیکن عام حرکت کو نحد نہیں کہتے بلکہ اس حرکت کو کہتے ہیں, اس ایکشن اور عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں جو جارحانہ ہو, جس میں ایک طرح کا عملہ کرنا ہو. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان حد بمن اطاعک الا من اساک. تو ایک کمانڈر ہے میری طرف سے, میرا والی ہے, میرا عامل ہے, اب اس کے خلاف تو حملہ کر, اس کے خلاف تیرا جارحانہ قدم ہونا چاہے جس نے تیری اطاعت نہیں کی. لیکن ہمراہی کن کی ہونی چاہیے؟ ہمراہ, اکیلا نہ کریں آپ, بلکہ جو تیری اطاعت کریں گے ان کی ہمراہی میں آپ یہ کام کریں. وَسْتَغْنِ بِمَنْ اِنْقَادَ مَعَكَ أَمَّنْ تَقَاءَسَ عَنْكَ. اور یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہو چکے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر نا امیدی چھا جائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم بے نیاز ہو, کن کے ذریعے سے؟ جن لوگوں نے تیری اطاعت کی ہے تم ان کے ذریعے سے بے نیاز ہو چکے ہو. کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے. تقاعس عنک, تقاعس کہتے ہیں اس حرکت کو جس میں عقب نشینی کی جاتی ہے, جس میں دوری اختیار کی جاتی ہے. کن لوگوں نے دوری اختیاری کی, عقب نشینی کی؟ ان لوگوں نے جو باغی ہو گئے تھے یا باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے. تو مولا فرماتے دلداری دے رہے ہیں یہاں پہ, ہمت بڑھا رہے ہیں اپنے کمانڈروں کی, دیکھو تمہیں ان سے بے نیاز ہونا چاہیے چونکہ تمہارے چاہنے والے ہیں, تیری اطاعت کرنے والے ہیں تم لوگوں کے, لہذا ان لوگوں سے دور رہیں. فإن المتقارح مغيبه خير مما شهد. کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان سے بے نیاز ہو؟ ان کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے, چونکہ ان کے حاضر ہونے سے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ سست عناصر ہیں, اور یہ سست عناصر جو اکراہ کی بنیاد پہ آئے, تیری اطاعت نہ کرے لیکن تو مجبور کرے اسے کہ وہ میدان جنگ میں آئے. میدان جنگ جو ہوتا ہے وہ استقامت کی جگہ ہوتی ہے, قربانی کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ قربانیوں کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جس کو تو نے مجبور کیا ہے وہ کراہت کی بنیاد پہ آیا ہے, تو وہ اس قربانی کو پیش نہیں کر سکتا, لہذا اس کا نتیجہ برعکس ہوگا. ان کی سستی کی وجہ سے تیری لشکر میں جو تیری اطاعت گزار تھے ان میں بھی سستی آ جائے گی, لہذا ایسی صورت میں ان کا حاضر ہونا تیرے نفع میں نہیں ہے بلکہ تیرے اور تیری لشکر کے نقصان میں ہے, لہذا ان کو رہنے دے. مغیب, لہذا فرماتے مغیبہ خیر من مشہد, ان کا حاضر ہونا بہتر, ان کا غائب ہونا بہتر ہے کہ یہ حاضر ہو جائے تیری لشکر میں. چونکہ حاضر ہو گئے, چونکہ سست ہے, لہذا اس سستی کا اثر تیرے جو جیالے ہیں, جو بہادر ہیں, ان پہ بھی پڑے گا. وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُفُوذِ, اور ان کا قعود تمہیں بے نیاز کرے گا. ان کا قعود سے تم واقعاً بے نیاز ہو, کیوں؟ چونکہ اگر یہ آئیں گے اور نہضت شروع کرے, نہض, نفوذ کیوں فرمایا یہاں پہ؟ نفوذ کے معنی ہے یعنی حرکت کرنا, یعنی قیام کرنا, اس لیے کہتے ہیں ہم نہضت. نہضت یعنی قیام, ایک وہ آئین جو قیام, یعنی ایک وہ تشکل جو قیام کرتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولا کہ دیکھو تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو رہنے دے, یہ گھروں میں بیٹھے رہے, یہ بس ہے ان کے لیے, اور ان کا گھروں میں رہنا ہی تیرے نفع میں ہے. اگر یہ آ گئے تو یہ منافقانہ رول اختیار کریں گے, سامنے تو آئیں گے لیکن پھر واپس پلٹیں گے, جیسے سورہ منافقوں جیسے منافقین کا یہی رویہ رہا ہے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 47 میں بھی اشارہ ہوتا ہے, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, یعنی اگر یہ منافقین تیرے ساتھ آ گئے تو تیرے لیے یہ صرف, یعنی یہ نبی پاک اکرم سے خطاب ہے, مومنین سے خطاب ہے کہ اگر منافقین آپ لوگوں کے ساتھ آ گئے تو خبال ہی ہوگا تم لوگوں کے اندر, یعنی اضطراب بے چینی بڑھے گی, چونکہ یہ تو چاہتے نہیں کہ جنگ ہو, یہ جنگوں میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. وَلَعَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ, اور یہ آئیں گے اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی منافقت کی وجہ سے یہ فتنہ برپا کریں گے. لہذا ان کا حاضر ہونا کسی بھی قیمت میں تمہارے نفع میں نہیں ہے. تم اس جماعت کو نہ دیکھو بلکہ اس کیفیت کو دیکھو, جو تیرے ساتھ ہے وہ تمہارے مطیع ہے, تیرے اطاعت گزار ہے, لہذا یہ کم تعداد ہی تمہیں کامیاب بنا دے گی. اس لیے چونکہ قرآن کا بھی یہ فرمان ہے اور قرآن کا بھی وعدہ ہے, کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ, لہذا کم تعداد قلیل تعداد جو مطیع ہو ثابت قدم ہو انہی کا غلبہ ہوتا ہے, وہی کامیاب ہو جاتے ہیں, نہ کہ وہ اکثریت جو سست ہو جو بالکل ناپسند کرتی ہو میدان جنگ میں آنا.
ناظرین, پروگرام کے آپ نے اس حصے کو بھی دیکھا کہ جس میں ہمارے مہمان مکتوب نمبر 4 کے ایک حصے کو آپ کے سامنے جو آخری حصہ تھا اس کی شرح بیان فرما رہے تھے. ناظرین, اب جو یہ حصہ ہے, جو تیسرا حصہ ہے, اس میں ہم حکم کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں, اور ہر حکمت کی طرح آج بھی جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, دیکھیے یہ درواقع جو دوسری حکمت ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا اور دوسرا انشاءاللہ یہاں پر بیان کیا جائے گا. یہاں ایک اہم نقطے کی طرف مولائے کائنات نے اشارہ فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انسان کی زبان ہے بظاہر یہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جب انسان کی زبان اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے, اس نے اپنے باورچی سے کہا کہ جو یعنی ایک جائز جانور کے بدن میں جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو بنا کر لائے, تو وہ انسان زبان بنا کر لے کے آیا. اس کے بعد دوسرے دن اس نے کہا کہ جو اس کے بدن میں سب سے بری چیز ہے اس کو بنا کر لائے, انسان وہ جو باورچی تھا پھر وہ زبان بنا کر لایا. تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا, اس نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز بنا کر لاؤ تب بھی زبان لے کے آئے, جب کہا کہ سب سے بری چیز بنا کر لاؤ تب بھی زبان بنا کر لائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ انسان کی زبان ہی ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو سب سے اچھا بنا سکتی ہے, اگر یہ زبان چاہے تو دو مومنوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر سکتی ہے, اور اگر یہی زبان چاہے تو دو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومنین کے درمیان, دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ایجاد کر سکتی ہے اور دونوں یعنی ان میں جو ہے جھگڑا کرا سکتی ہے. یہی زبان جو ہے صلح کرا سکتی ہے, اور یہی زبان جو ہے انسان کی جنگ کرا سکتی ہے. اس بہت اہم نقطے کی طرف ہمارے یعنی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, اور اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اور اسی موضوع کے اوپر آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے. بس ہمیں یعنی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اور جو یہ معارف ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے, اس لیے کہ یہ چیزیں خالی سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مولا کائنات نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن احمق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عقل مند ہے وہ پہلے سوچتا ہے اس کے بعد بولتا ہے, لیکن جو احمق ہے وہ پہلے بولتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے. تو یہ تمام زبان کے اثرات ہیں, یعنی انسان کی جب زبان استعمال کرتا ہے تو واقعاً انسان پہلے سوچے اس کے بعد گفتگو کرے کہ آیا اس کے شایان شان ہے یا اس کے شایان شان نہیں ہے, اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو آج آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس حکمت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سکندر تقوی صاحب قبلہ, تو ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال علي عليه السلام ورضي بالذل من كشف ضره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. حضرت امیر علیہ السلام اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ رضی بالذل من کشف ضرہ. حکمت دوم کا ایک حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو چکا ہے اور اس کے آگے حضرت امیر اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے پاس جا کر ظاہر کیا تو رضی بالذل تو اس نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے. یعنی اگر کوئی جاتا ہے کسی دوسرے کے پاس اپنی پریشانیوں کو بیان کر دیتا ہے تو وہ کانہ ذلیل ہو گیا ہے اور وہ راضی ہو گیا ہے اس بات پر کہ اس کو ذلیل اور رسوا دیکھا جائے. یہ دوسرے کون ہیں؟ یقیناً کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امیر کا جواب ہوگا کہ ہاں، اگر انسان کو اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہے تو اس ذات کے سامنے جا کے بیان کرے کہ جس ذات کے پاس وہ تمام قدرت ہے، وہ تمام پاور ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی پریشانیوں کو وہ دور کر سکتا ہے، اور وہ ذات ذات اللہ تعالی ہے. یعنی انسان کو اگر اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہے تو وہ اگر اپنے ہی جیسے کسی اور شخص کے پاس جا کر بیان کرے گا تو یا تو وہ شخص اس کا دوست ہے یا وہ شخص اس کا دشمن ہے. اگر وہ شخص اس کا دوست ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دشمن ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سن کر اور خوش ہو جائے گا. لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی ذات ہے کہ جو آپ کے تمام تر گناہوں کے باوجود، کہ جو انسان کی تمام تر خطاؤں کے باوجود بھی وہ ذات یہ کہتی ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس ذات کی رحمت ہمیشہ مقدم رہتی ہے، اس ذات کا جو غضب ہے وہ ایک دم آخری مراحل میں رہتا ہے کہ جہاں پر کوئی اور آپشن نہیں بچتا ہے انسان کے لیے. تو لہٰذا اس ذات کے سامنے جا کر اگر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کریں تو کتنا بہتر رہے گا. تو اس چیز کی طرف مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رضی بالذل، اس شخص نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے کہ جو من کشف الضرہ، کہ جس نے جا کر اپنی پریشانیوں کو ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے. وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ. یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام آ کر زبان کی مذمت میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہانت علیہ نفسہ، اس شخص کے اوپر اپنا ہی نفس پست ہو جاتا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو اپنا امیر قرار دے دیا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی عقل کو اپنا امیر قرار دیتا ہے. امیر یہاں پر حاکم کے معنی میں، یعنی انسان کو زندگی میں جو کام کرنا ہے، جس چیز کو وہ اپنا گورننگ پاور دے رہا ہے، وہ یا تو اس کی عقل ہے اور اس کی روح ہے یا اس کی زبان ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون سی چیز چل رہی ہے، پہلے اس کی عقل چل رہی ہے پھر زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو رہا ہے، یا پہلے اس کی زبان چل رہی ہے اور اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا بول دیا. حضرت امیر کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی باغ ڈور، اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنی زبان کے ہاتھ میں دے دی، اس نے اپنی ہی توہین کی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو پست، ذلیل، خار، رسوا کر دیا ہے. زبان کی مذمت میں یقیناً بہت سی حدیثیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر سلامت الانسان فی حفظ اللسان ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا سالم رہنا، انسان کی جو سلامتی ہے وہ انسان کی زبان کو محفوظ کرنے میں. اور مختلف لوگوں نے اسی حدیث کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب تک کہ انسان کی زبان چھپی رہتی ہے تب تک کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں سب چھپی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ زبان سامنے آتی ہے تو انسان کے سارے عیب، سارے ہنر، وہ سب کچھ سامنے آ جایا کرتے ہیں. تو کتنا بہتر ہوگا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی تأسی میں، ان کی اقتدا میں آ کر اپنی زبان کو ہمیشہ اپنی عقل کے پیچھے رکھیں، پہلے سوچیں پھر کچھ بات کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ اس پروگرام کو بھی ہم نے اختتام تک پہنچایا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو تین حصے تھے، یعنی پہلا خطبات کا، پھر اسی طریقے سے دوسرا مکتوبات کا اور تیسرا حکم کا، تینوں میں کتنے اہم مطالب ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ بس خداوند متعال سے دعا یہی ہے کہ وہ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ نتیجہ دیتا ہے، اور اگر علم ہو لیکن انسان کے پاس عمل نہ ہو تو اس کے لیے بڑی مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ علم جہاں مشکل کشا ہے وہاں مشکل ساز بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے تو اس صورت میں انسان کا علم اس کو نجات دے گا، اور انسان کا جو علم ہے وہ اس کو ظاہر ہے اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ لیکن انسان کے پاس اگر علم کا تو ایک خزانہ ہو لیکن بالکل عمل نہ ہو تو اس علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، چونکہ اس نے صرف علم حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ علم ایسا ہے جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، بلکہ اسی علم کے لیے کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر۔ علم جو معرفت کا ذریعہ بنتا ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑے حجاب کا سبب بھی بنتا ہے، اس لیے کہ انسان علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ لیکن انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی حاصل کرتا ہے تو پھر انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اس کی مادی اور معنوی جو نگاہیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، پھر وہ خالی ان مادی نگاہوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم یہ فرامین اہل بیت اور حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو یہاں پر سن رہے ہیں اور ان کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان کے مطابق عمل بھی کریں۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ Thank you.